سر میرا سوال ہے بنو قریظہ کے قتل عام کے متعلق. 600 تقریباً یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا, بنو قریظہ کے قبیلے کے تقریباً لوگوں کو قتل کیا گیا تھا, ان کے بچوں کو غلام بنا دیا گیا, ان کے عورتوں کو باندیا بنا دیا گیا, یہ کس جرم کی پاداش میں کیا گیا؟
جی ٹھیک ہے, بنو قریظہ میں 600 افراد کو قتل کیا گیا اور بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا, کس اصول پر کیا گیا؟
قانون اتمام حجت کے تحت ہوا. قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب اللہ کے رسولوں کی بعثت ہوتی ہے کسی قوم کی طرف تو خدا کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بیان کر دیا, بولے کل امت الرسول فیضہ جا رسول ام کوزیا بین ہم بالکست وحم لا یظلمون. ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے, جب اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. تو گویا اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ جو سزا قیامت میں دینی ہے وہ دنیا میں دیتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ طے کیا گیا کہ یہ سزا فرشتے نہیں دیں گے, جیسے کہ قوم نوح کو دی گئی, جیسے کہ قوم عاد کو دی گئی, سمود کو دی گئی, یعذبہم اللہ بیدیکم, یہ صحابہ کے ذریعے سے دی جائے گی سزا. تو آپ کی قوم کے جو منکرین ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یعنی ایک تو ان کی عمومی تقسیم تھی, مشرکین اور اہل کتاب, وہ لوگ کہ انہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا وہ مشرکین عرب کہلائے, وہ لوگ کے جن کے یہاں توحید اصول میں مانی جاتی تھی لیکن بہرحال شرک کا ارتکاب بھی کرتے تھے, ان کو اہل کتاب کا عنوان دیا گیا. تو یہ بتا دیا گیا کہ سزائیں دو ہوں گی, یعنی جب حجت تمام ہو جائے گی تو مشرکین عرب کے لیے موت کی سزا ہے اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا ہے. لیکن دونوں گروہوں میں سے, خواہ وہ اہل کتاب ہو خواہ مشرکین, جو لوگ عام منکرین نہیں ہیں بلکہ معاند بن کے کھڑے ہو گئے ہیں, یعنی انہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے, انہوں نے حملہ کر دیا ہے,
سرکشی
انہوں نے سرکشی اختیار کر لی ہے, وہ پیغمبر کے مقابلے میں لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گئے ہیں, یا انہوں نے کوئی فساد پیدا کر دیا ہے, وہ ہر حال میں ختم کر دیا جائے گا. تو یہ اصول تھا. تو جو معاندین ہیں ان میں مثلا کعب بن اشرف کے خلاف اقدام کیا گیا, اسی طریقے سے ابو رافع کے خلاف اقدام کیا گیا, بدر کے کچھ قیدیوں کے خلاف اقدام کیا گیا, مکے کی فتح کے موقع پر جب عام معافی دی گئی اس میں بھی بعض لوگوں کے خلاف اقدام کیا گیا, ایسے ہی بنو قریظہ کے خلاف اقدام کیا گیا. یعنی جب جنگ کے موقع کے اوپر وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے, اندر سے خطرہ پیدا کر دیا, آمادہ فساد ہو گئے, تو ان کو الٹیمیٹم دے کے ان کا محاصرہ کیا گیا, پھر ان سے پوچھا گیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے خود سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے, جو فیصلہ انہوں نے کیا نافذ کر دیا.
ٹھیک ہے
سر, اس میں آپ معاندین کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو معاندین میں سے ابو سفیان تو سب سے بڑے معاند تھے, سہیل بن عامر سب سے بڑے معاند تھے, اکرمہ بن ابو جہل سب سے بڑے معاند تھے, تو ان کو تو سزا نہیں دی گئی.
جی درست فرمایا آپ نے, معاندین کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اگر معاندت, بلکہ کیا آپ کو اختیار تو خود قرآن نے دے دیا, یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو محاربے پر اتر آئے ہیں, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, ان کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا کہ سزا کیا دینی ہے, اور آپ کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا کہ کیا کسی کو معاف کر دینا ہے جبکہ اس نے سرنڈر کر دیا. تو ابو سفیان نے سرنڈر کیا ہے, اس لیے جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو پھر ان کو وہ سزا نہیں دی گئی.
سہیل بن عامر اور اکرمہ بن ابو جہل وہ تو فتح مکہ کے دن بھی لڑے ہیں.
جی ہاں, اسی لیے میں نے گزارش کی نا, یعنی آدمی آدمی کو دیکھا جائے گا نا. معاند کا فیصلہ میں نہیں کروں گا, معاندین کے لیے کیٹیگری بنا دی گئی ہے, اس میں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انعاد کی نوعیت کیا ہے. آدمی سے کچھ خیر کی توقع ہے, یہ سرنڈر کر دے گا, یہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے اپنے ہاں بھی, جب کوئی شخص مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے سرکشی اختیار کر لیتا ہے, حکومتیں عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. معاندین میں ایک بڑا معاند عبداللہ بن ابی تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی رعایت کرتے ہوئے اس سے عفو درگزر سے کام لیا. تو یہاں اختیار تھا, سزا دی بھی جا سکتی تھی, سزا سے عفو درگزر بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن انکار کی سزا آخر میں ملنی تھی, اور وہ سزا جو ہے وہ مجرد انکار پر ہے, یعنی مشرکین کے لیے بہت, اہل کتاب کے لیے محکوم.
جس طرح سے ہم نے قبیلہ بنو قریظہ کی بات کی اور وہ معاندین تھے اور وہ سرکشی پر اتر آئے تھے, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں بھی کی تھیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو دو قبائل تھے یہود کے, بنو قینقاع اور بنو نذیر, انہوں نے بھی اس طرح کی کچھ حرکتیں کی تھیں, لیکن ان کو آپ نے جلا وطن کر دیا, ان کے لیے قتل نہیں. یہ بھی تیسرا قبیلہ انہیں کی ڈگر پہ چل رہا تھا, کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو جلا وطن ان کو بھی کر دیا جاتا جیسے دوسرے دو قبائل ہوئے تھے؟
جی ہاں, یہ بہتری کا فیصلہ کون کرے گا؟
پیغمبر ہی کرے گا.
اب آپ بتائیں کون کرے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ فساد فی الارض پر اتر آئے تو ان کے لیے چار سزائیں آپ کو دینے کا حق ہے. آئیں یقتلوا, عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے, اور یسلبوا, عبرتناک طریقے سے صلیب دے دیا جائے,
جی ہے نا جی ایسا ہی
یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے آخری کیا ہے یا جلاوطن کر دیا جائے تو یہ اختیار آپ کو دیا گیا نا اب یہ اختیار کیا اندھا دھند استعمال ہوتا ہے نہیں حالات کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے جرم کمتر بھی ہوتا ہے جرم سنگین بھی ہوتا ہے مجرم بھی بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں تو جرم کو دیکھ کر مجرم کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اصل میں معاندت جرم ہے اور جرائم کی سزا دینے کا جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیے خود قرآن مجید نے جو سب سے بڑا جرم ہے ہرابا فساد فی الارض اس میں چار سزائیں بیان کی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے جو سب سے بڑی سزا ہے تقتیل اور تسلیب وہ بھی بیان کر دی ہے اور جو سب سے چھوٹی سزا ہے
وہ بھی بیان
یعنی جلاوطن کرنا وہ بھی بیان کر دی ہے اچھا مزید ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ کے قابو پانے سے پہلے یہ توبہ و استغفار کر کے آ جائے تو آپ یہ سزائیں نہ دیں ان کو پھر ان کے ساتھ ویسے معاملہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد فی الارض ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے ہاتھ کھلے رہنے چاہیے اگر آپ ہاتھ کھلے نہیں رکھیں گے تو آپ سب مجرموں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا سلوک کرنا ہے
کبھی
آپ نے قانون کا مطالعہ کیا ہو تو دیکھیے جب ہم جرائم کی سزائیں مقرر کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے کہ چوری کی سزا 10 سال ہے یا فلاں چیز کی سزا 7 سال ہے نہیں 3 سے 7 سال 4 سے 5 سال 10 سال بھی ہو سکتی ہے 20 سال بھی ہو سکتی ہے عمر قید بھی ہو سکتی ہے
جرمانہ بھی
ہو سکتا ہے
اور جرمانہ اور سزا دونوں بھی
کیوں ہو سکتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ نہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں نہ مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں
تو
جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ کر کے سزا دی جاتی ہے اسی اصول پر میں نے بتایا ہے کہ جو بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے قرآن میں یا جو چوری کی سزا بیان ہوئی ہے وہ بھی انتہائی سزائیں ہیں جرم اور جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تب دی جاتی ہیں ان کو بھی نیچے لایا جا سکتا ہے قرآن نے خود لا کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے معاشرے کے اندر بعض عورتیں ہیں جو بیچاری ایک اخلاقی لحاظ سے کوئی تربیت نہیں پا سکیں لونڈیاں ہیں ان کو کبھی بتایا نہیں گیا خاندان کا تحفظ حاصل نہیں ہے اگر ان سے اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو ان کو یہ سزا دی نہیں جائے گی لیکن اگر بہت اہتمام سے رکھا گیا ہے اور دینے ہی کا فیصلہ ہو پھر بھی آدھی دی جائے گی تو اس کا مطلب اس اصول کو بیان کر دیا اور یہ اصول دنیا کی جو اخلاقی آتا ہے قانون کی اس میں بالکل طے شدہ اصول ہے کہ جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے تو معاندت میں دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہیں
ٹھیک ہے جی آپ کا سوال
یہ سزا جو یہود کو دی گئی تھی یہ قانون اتمام حجت کی روح سے دی گئی تھی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون اتمام حجت کی روح سے ان کے اوپر غلبہ پا لیا اس کے بعد ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا اور مردوں کو حتیٰ کہ جو ابھی بالغ ہوئے تھے
قتل
جیسے وہ کہتے ہیں کہ
ٹھیک ہے
ان کے زیر ناف
جی جی
اس طرح ان کو قتل کر دیا گیا یہی معاملہ جب مکہ فتح کیا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر ان کی کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا اور نہ ان کے کسی مرد کو غلام بنایا
تفصیل سے بتا دیا نا کہ معاندین مختلف ہیں اور حالات کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے
امام حجت کے بعد تو
امام حجت کے قانون کا اطلاق کرنا ہے نا
جی
مشرکین کے لیے موت اہل کتاب کے لیے محکومی معاندین کے لیے ان چاروں سزاؤں میں سے جو سزا آپ چاہے دے دیں دیکھیے اسی کو دوسری جگہ دہرایا ہے سورہ عذاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ اذیت دے رہے ہیں جنہوں نے بہتان ترازی شروع کر دی ہے جو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باز آ جائیں اگر وہ باز نہیں آئیں گے پھر کچھ احتیاطی تدابیر بتائی گئیں کہ عورتیں اس کا اہتمام کر لیں انہوں نے گھروں کو نشانہ بنا لیا ہے یہ اب وہ معاندین ہیں مدینے کے پھر کیا کہا ہے اگر باز نہیں آئیں گے تو آپ کو ہم اکسا دیں گے کہ اب ان میں سے ایک ایک کی بوٹیاں کر دی جائیں یقتلوا تقتیلا
لیکن سر
اس وجہ سے معاندین کی سزا جو ہے وہ قانون اتمام حجت کے اطلاق کے بعد جو محاربے کی آیت ہے اس کے تحت کی جائے گی
لیکن سر جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں کہ قانون اتمام حجت کے بعد جو جنگ کی گئی ہے ان کے
یہ ساری بات میں نے بیان کی ہے آپ اگر میری کتاب میں قانون جہاد پڑھیں اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کے بعد جب لوگوں پر واضح ہو گیا حق تو ان کے اندر سے معاندین کو جب موقع ملا قتل کروا دیا گیا اور جو عام منکرین تھے ان کے لیے مہلت دی گئی ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ان کو پھر 50 دن کی مہلت دی گئی ان کے لیے اعلان عام کیا گیا منکرین کے لیے جو صرف منکرین ہیں منکرین کے ساتھ جو آمادہ انعاد ہے ان پر ان سزاؤں کا نفاذ کیا گیا
جس پہ یہ بنیاد اٹھائی گئی ہے نا
جی
کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی نہیں دی آخرت میں بھی
ٹھیک ہے
اسی بنیاد پہ دنیا میں بھی شرک کرنے والوں کو موت کی سزا دی جائے گی.
اتمام حجت کی بات ہو رہی ہے,
اتمام حجت کی بات.
ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اتمام حجت
ہو گیا اور شرک کرنے والوں کو موت کی سزا,
موت کی سزا دی گئی. اور جس پہ کیا کیا گیا ہے اس کو, وہ آخرت پہ چونکہ شرک کی معافی نہیں ہے اس لیے دنیا بھی ان کو معافی نہیں دی جائے گی.
بالکل صحیح.
پہلی بات تو میرا یہ سوال ہے کہ آخرت کی کسی بات کو دنیا کے معاملے میں کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں تو موت کی سزا ہے ہی نہیں, آخرت میں تو موت کی سزا ہے ہی نہیں.
آپ کی بات واضح ہو گئی,
اس کو قیاس کرتے ہیں دنیا میں کیسے موت کی سزا دی جا سکتی
ہے. آپ کی بات واضح ہو گئی. دیکھیے یوں نہیں ہے کہ قیاس سے سزا دی گئی ہے, سزا تو اللہ تعالی نے دے دی ہے, اعلان کر دیا مشرکین کی سزا یہ ہے, اہل کتاب کی سزا یہ ہے. اب سمجھنے کا کام کرنا ہے فرق کی بنیاد کیا ہے. وہ فرق کی بنیاد میں نے واضح کر دی, ٹھیک ہو گیا. آپ کو اطمینان نہیں ہے کوئی اور بیان کر دیجیے, اہل علم فیصلہ کر لیں.
وہ بنیاد سمجھنے کی بنیاد تو جاوید صاحب کا فہم ہے نا, آپ اپنا فہم استعمال کیجیے.
یعنی میں نے یہ بتایا, دیکھیے یہ یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے کہ میں سزا میں فرق کرنے جا رہا ہوں. سزا میں فرق تو اللہ نے خود کر دیا.
میرے اس پہ کوشچنز ہیں, میں اس کو بیان نہیں کر رہا, میں تو اس پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ دنیا میں مشرکین کو موت کی سزا دی گئی اتمام حجت کے بعد, اس کو جاوید صاحب نے لیا ہے آخرت میں چونکہ شرک کی سزا معافی نہیں ہے اس لیے دنیا میں مشرکین کو موت کی سزا دی جائے گی.
ٹھیک ہے,
میرا سوال یہ ہے کہ آخرت میں تو موت کی سزا ہے ہی نہیں, پھر اس کی بنیاد پہ دنیا میں مشرکین.
میں کچھ بتا دیتا ہوں جاوید صاحب, میری عرض سن لیجئے. جاوید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں نافذ کر دی, مشرکین کے لیے ایک سزا اور اہل کتاب کے لیے ایک سزا, یہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دی.
یہ
تو سن تو لیجئے, اب یہ جو سزائیں نافذ ہوئی ہیں ان میں فرق کیا ہے؟
یہ فرق تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا,
جاوید صاحب نے,
میں نے نہیں کیا, فرق اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے.
اس کی حکمت کیا
ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے
اس کا فہم,
اس پر جو ان کا اعتراض ہے اس پہ بس صرف یہ دعائے خیر کی جا سکتی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ شرک ناقابل معافی ہے, دنیا میں ناقابل معافی سزا بہت ہی ہوتی ہے. یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہاں موت کی سزا ہوگی, یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مجاہرت کو ناقابل معافی قرار دے دیا ہے. جب آپ یہاں کوئی عفو کرتے ہیں کہ تمہیں عمر قید کی سزا دے دیں گے, تمہیں 10 کوڑے مار دیں گے, تو اصل میں آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں,
نیچے آ رہے ہیں, موت سے نیچے ہیں.
اس پر قیاس کیا گیا.